نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سيرة النبي کے سلسلے میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کا آغاز پڑھ رہے ہیں جس میں ہم نے ابھی تک جو چیز دیکھی کہ وہاں ایک خاص مذہبی اجارہ داری قائم تھی اور وہ لوگ جو مذہب کے نام پر اپنی ساکھ بنا چکے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ بنے اور خوف کیا تھا ان کو کہ اگر یہ سچی دعوت پھیل گئی تو ہم اپنے وہ کام نہیں کر پائیں گے جو کہ ہم کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھیے کہ حق کو جتنا بھی کوئی دباتا ہے نا حق اتنا ہی اوپر آتا ہے. اصل تو مجھے نہیں پتا لیکن شعر معروف ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اب کربلا کیا تھی اور کس سناریو میں اس کو تو میں نہیں اس وقت ڈسکس کرتی لیکن یہ سچ ہے کہ سپرنگ کو جتنا دبائے وہ اتنا ہی کھلتا ہے. کسی بھی دور میں اسلام کے نام پر جتنی بھی باتیں ہوئیں اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف کوئی پروپیگنڈے ہوئے تو اس کا پازیٹیو ایفیکٹ اسلام کو ہی ملا. چاہے بیچ میں مسلمانوں کی ایک آزمائش آ گئی. ایک ہے اسلام کی آزمائش ایک ہے مسلمانوں کی آزمائش, یہ بہت فرق ہے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن آج ہم جس چیز سے بات شروع کریں گے وہ کیا ہے کہ تاریک ماحول میں چند شرارے. رات جتنی اندھیری ہوتی ہے اتنے ہی ستارے گہرے ہوتے ہیں چمکتے ہیں اور کبھی کوئی رات رات نہیں رہتی, صبح ضرور ہوتی ہے. ظلم کی رات بھی بالآخر پھر مظلومیت میں بدل جاتی ہے اور ظلم سے انسان نکل کر حق پہ آ جاتا ہے. تو پیج 143 کا مڈل ہے, آئیے تھوڑا سا پڑھتے ہیں. اور میں آپ کو یہاں ایک چھوٹی سی دعوت دوں گی, جتنے لوگ یہاں ہیں اور جتنے اس وقت باہر ہیں وہ اس موقع کو غنیمت جانیں. یہ باتیں صرف کانوں سے ٹکرانے والی نہیں ہیں, یہ دل سے ٹکرانی ہے. کیونکہ اس وقت جو بات میں اور آپ پڑھنے لگے ہیں نا, آج ہم مسلمانوں کی بھی کچھ یہی کیفیت ہے. کیا آج آپ کو اپنے دین پر ایک خاص مذہبی رنگ نہیں نظر آتا؟ معروف طریقہ دین کیا ہے, کوئی مر جائے گا تو ایک خاص طریقے پہ ماحول چلتا ہے, شادیوں کا ایک خاص طریقہ ہے, کاروبار کا ایک خاص طریقہ ہے. تو اس وقت قرآن اور سنت کو پڑھ کر اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی گائیڈ لائن پہ چلانا یہ بھی اندھیروں میں چند شرارے ہی ہیں. تو اگر آپ یہ ٹاپک نہیں غور سے سنیں گے تو آپ کے آنسو نہیں تھمیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے مقصد کا یقین ہی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے اور آپ کہیں سارے ہی غلط کہتے ہیں تو پھر ہم غلط ہی ہوں گے. تو یہ بات آج کے دور کے ان مسلمانوں کے لیے جو آج اس روایتی دینداری کے چنگل سے نکل کر حقیقی دیندار بننے کی کوششوں میں ہیں, اور وہ آپ ہی جیسے لوگ ہیں کہ جو قرآن سنت کے آئینے سے دیکھتے ہیں تو ان کو اپنے معاشرے میں بہت سارے داغ نظر آتے ہیں, اور جب وہ دین معاشرے میں پیش کرتے ہیں تو کہیں وہابیت کا اور کہیں ان کے اوپر ایکسٹریمزم کا اور کہیں فنیٹکزم کا الزام لگتا ہے. تو آپ نے میں نے پڑھنا ہے اس کو اور دل کو تسلی بھی ملے گی اور گائیڈ لائن بھی ملے گی کہ ہم نے کیسے ماحول کو بدلنا ہے انشاءاللہ. بہت بھی رات گہری ہوتی ہے نا, ایک بلب جلا دیں تو ایسا ایسا وہ پورے کمرے میں اپنی روشنی دے دیتا ہے. اسی طرح یاد رکھیں صرف اندھیروں کا ذکر کرنے سے اندھیرے نہیں دور ہوتے. انسٹیڈ آف کمپلیننگ اباؤٹ ڈارکنیس جسٹ ایک لائٹ چلا دیں, ایک کینڈل جلا دیں, وہ زیادہ بہتر ہے شور کرنے سے. آج ہم مسلمانوں میں سے بھی جن کو تھوڑا سا شعور آ جاتا ہے پھر وہ شور شروع کر دیتے ہیں, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو شور چھوڑیے, کام کیجئے, بس آپ اپنے اپنے حصے کا بلب جلاتے جائیں گے اور ایک چراغ سے چراغ جلتے جائیں گے, پھر انشاءاللہ ان میں ایک ہماری قبر میں جل جائے گا, دنیا میں جلے نہ چلے. یہی آج کے دور کے مسلمانوں کو پیغام ہے سیرت کا کہ تم آج کے اس تاریک ماحول میں وہ چنگاری بنو کہ جو تمہارے ارد گرد جس حد تک روشنی کر سکے وہ تو کر دے. آئیے پڑھتے ہیں. بعثت نبوی سے قبل ذہین لوگوں میں اس مذہب اس معاشرے اور اس ماحول کے بارے میں نوامی سے الہی کے تحت یعنی اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ کی قدرت کے تحت اس طرح پیدا ہو چکا تھا. کیا آپ کو اپنے معاشرے میں بھی ایسے لوگ دکھتے ہیں جو آج کے اس معاشرے کے رنگ روپ سے خوش نہیں ہیں؟ بہت سارے ہیں. یہ فطرت کی پکار ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر ابھی دنیا کا وہ رنگ نہیں ہے تو ان کو برا لگتا ہے لیکن رستہ نہیں ملتا. بلکہ میں کہوں گی کہ آج کے مسلمانوں میں اکثریت ایسی ہے الحمدللہ, پتہ ہے ان کو برا ہے, ان کو پتہ ہے قرآن سمجھ کے بڑھنا چاہیے, ان کو پتہ ہے کہ شادی ایسے نہیں کرنی چاہیے لیکن جرت نہیں کر پاتے. تو اللہ کے نبی کے اس دور میں ایسے لوگ پیدا ہو چکے تھے اور فطرت انسانی اس کے خلاف جذبہ احتجاج کے ساتھ انگڑائی لے رہی تھی. ہم ابھی اوپر جن حساس افراد کا ذکر کر چکے ہیں، کون؟ جنہوں نے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جس میں ابو بکر صدیق اور حکیم بن حزام اور اس طرح کے لوگ تھے. ان کی روحوں کے ساز سے تبدیلی کا دھیما دھیما نغمہ بلند ہونے لگ گیا تھا، یعنی ایک ہلکی پھلکی چینج آنے لگ گئی تھی. قریش اپنے ایک بت کے گرد جمع ہو کر تقریب عید منا رہے تھے. اس خداوند سنگین کی تعریف، یعنی یہ کون سا خداوند سنگین ہے جس بت کو وہ خدا کہتے تھے، اس کی تعریف و تعظیم ہو رہی تھی، اس پر چڑھاوے چڑھائے جا رہے تھے، اس کا طواف ہو رہا تھا. اور عین اس عالم میں چار آدمی، یعنی ورقہ بن نوفل، عبیداللہ بن جہش، عثمان بن الحویرس اور زید بن عمر بن نفیل، اس ہنگامہ لا یعنی، یعنی بیکار قسم کے ہنگامے سے بیزار الگ تھلگ بیٹھے خفیہ میٹنگ کر رہے تھے، باہم و گر رازداری کا پیمان باندھنے کا. یعنی آپس میں، اس بات کو ہم ہلکا کر دیتے ہیں، آپس میں بات کو رازدار رکھنے کا وعدہ کرنے کے بعد، یعنی میٹنگ جو ہوتی ہے تو اس میں پہلے سے کہہ دیا کہ جو باتیں ادھر ہوں گی یہ پرائیویٹ ہیں، یہ پرسنل ہیں، اور ان باتوں کا ذکر باہر نہ کیا جائے. یعنی آپس میں رازداری کا وعدہ کرنے کے بعد گفتگو ہوئی. ان لوگوں کے خیالات یہ تھے، کیا؟ کہ ہماری قوم ایک بے بنیاد مسلک پر چل رہی ہے. اپنے باپ، اپنے دادا ابراہیم کے دین کو انہوں نے گنوا دیا ہے. یہ جس مجسمہ سنگین کا طواف کیا جا رہا ہے، یہ نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے. ساتھ ہی اپنے دلوں کو ٹٹولو تو اللہ کی قسم تو محسوس کرو گے کہ تمہاری کوئی بنیاد نہیں. ملک ملک گھومو اور کھوج لگاؤ دین ابراہیم کے سچے پیرووں کا. یعنی یہ اندر سے سچے لوگوں کی پکار تھی نا، ہر دور میں رہی. بعد میں ان میں سے ورقہ بن نوفل عیسائی ہو گیا، عبیداللہ بن جہش جیسا تھا ویسا ہی رہا، مگر اس کے ذہن میں الجھن رہی. کچھ عرصے بعد اسلام لایا، پھر مہاجرین حبشہ کے ساتھ حبش میں ہجرت کی، اور اس کے ساتھ اس کی اہلیہ ام حبیبہ جو وہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی، وہ بھی ہجرت کر گئیں. وہاں جانے کے بعد عبیداللہ دوبارہ نصرانی ہو گیا اور اسی حالت میں موت واقع ہوئی. اور آپ کو پتا ہے کہ یہی ام حبیبہ زوج نبی بنی. اور زید نے نہ یہودیت قبول کی نہ نصرانیت، لیکن اپنی قوم کا دین ترک کر دیا، بت پرستی چھوڑ دی، مردار اور خون اور استھانوں کے ذبیحوں سے پرہیز شروع کر دیا، بیٹیوں کے قتل سے لوگوں کو باز رہنے کی تلقین کرتا رہا، اور کہا کرتا تھا اعبدوا رب ابراہیم، کہ میں تو ابراہیم کے رب کا پرستار ہوں. یعنی اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے جو وقت کے رواج، معاشرے، دین سے انحراف کرتے تھے، اور جس حد تک بھی ریئیکشن شو کر سکتے تھے کرتے تھے. اسما بنت ابو بکر کا بیان ہے کہ میں نے بوڑھے سردار زید بن عمر کو کعبے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے دیکھا، اور وہ کہہ رہا تھا اے قریش کے لوگوں، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں زید بن عمر کی جان ہے، میرے سوا تم میں سے کوئی بھی ابراہیم کے دین پر قائم نہیں رہا. پھر کہنے لگا اے خدا، اگر میں جانتا کہ تجھے کون سے طریقے پسند ہے تو میں انہیں طریقوں سے تیری عبادت کرتا، لیکن میں نہیں جانتا. پھر ہتھیلیاں ٹیک کر سجدے کرتا. اس کو نہیں ملا بھی رب، لیکن طریقہ عبادت اپنے فطرت کے مطابق وہ کر رہا ہے. اپنے ملنے والوں کے سامنے وہ اکثر یہ اشعار پڑھتا، کیا کہتا تھا؟ ربم واحدن ام الفر رب ادین اذا تقسمت الامور. آ ربن، کیا ایک رب ہونا چاہیے؟ واحدن ام الفر ربن، یا ہزاروں رب ہوں؟ سینکڑوں لکھا ہوا، اس کو ہزاروں کر لے. الف کہتے ہیں ہزار کو، یعنی رب ایک ہونا چاہیے یا ہزاروں ہوں؟ میں اس دین پر کیسے چلوں جبکہ مسائل حیات کئی معبودوں میں بانٹ دیے گئے؟ یعنی کوئی چیز ایک خدا سے ملے گی تو دوسری دوسرے سے، تو میں ایک کو پھر کیسے پوجوں؟ آپ کو پتہ نا کہ مشرکین نے مختلف چیزیں مختلف لوگوں کے نام لگائی ہوئی ہیں، کوئی قسمت کی دیوی، کوئی مال کی دیوی، کوئی بچوں کی دیوی، کوئی شہرت کی دیوی. تو وہ کہہ رہے کہ ایک کو کیسے پوجوں، یہاں تو اتنے مختلف خداؤں کو کام بانٹے گئے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ میں نے لات و عزا سب کو ترک کر دیا، اور مضبوط اور صبر کیش شخصیتیں ایسا ہی کرتی ہیں. یعنی اوپنلی اعلان ہے توحید کا. مگر ہاں، میں اپنے رب رحمان کا عبادت گزار ہوں تاکہ وہ بخشش فرمانے والا آقا میرے گناہوں کو معاف کر دے. ولا قنا عبد الرحمن ربی لیغفر ذنبی رب الغفور. پھر کہتا ہے کہ فتق اللہ ربکم احفظوها متا ما تحفظوها لا تبورو. سو تم ایک اللہ ہی کے تقوے کی حفاظت کرو، جب تک اس صفت کو قائم رکھو گے کبھی گھاٹے میں نہ پڑو گے. بیچارے زید کی بیوی صفیہ بنت الحضرمی ہمیشہ اس کے پیچھے پڑی رہتی. کئی دفعہ وہ خالص ابراہیمی دین کی جستجو کے لیے مکہ سے نکل کھڑے ہونے کا ارادہ کرتا رہا، لیکن اس کی بیوی خطاب بن نفیل کو آگاہ کر دیتی، اور وہ اسے اپنے آبائی دین کے چھوڑنے پر سخت سست کہتا. زید کی واللہیت کا عالم یہ تھا کہ سجدہ گائے کعبہ میں داخل ہوتا تو پکار اٹھتا لبیک حقن لبیک حقن حقن تعبد ورقن، یعنی یہ خداوند برحق میں تیرے حضور اخلاص مندانہ عبادت گزارانہ اور غلامانہ انداز سے حاضر ہوں، پھر کہتا میں کعبہ کی طرف منہ کر کے اسی ذات کی پناہ طلب کرتا ہوں جس کی پناہ ابراہیم علیہ السلام نے ڈھونڈی تھی. کیا آپ کو رحم نہیں آ رہا اس پہ اور رشک بھی نہیں آ رہا؟ خدا کو ڈھونڈ رہا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ رب ایک ہے اور زمین و آسمان کا مالک ہے، اور ہمارے میں سے کچھ لوگوں کے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے. ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کمانے کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اس رب کی عبادت چھوڑتے ہیں. کبھی سوچیں تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کتنے ناقدرے ہیں. خطاب بن نفیل زید کے در پہ آزار رہتا، یعنی ان کو تکلیف دینا چاہتا، یہاں تک کہ مکہ کے بالائی جانب شہر بدر کر دیا اور زید نے مکہ کے سامنے حرا کے پاس جا دھونی رمائی. پھر خطاب نے قریش کے چند نوجوانوں اور کچھ کمینہ خصلت افراد کو اس کی نگرانی پر مامور کر دیا اور ان کو تاکید کی کہ خبردار اسے مکہ میں داخل نہ ہونے دو، چنانچہ زید اگر کبھی آیا تو چھپ چھپا کر، اور اس پر بھی اگر پتہ چل جاتا تو خطاب اور اس کے رضاکار اسے کھدیڑ کر دیتے، یعنی اس کو تکلیف دیتے اور اسے دین کو بگاڑ دینے کا مجرم جانتے ہوئے نہایت نفرت کے ساتھ دکھ دیتے. چنانچہ تنگ آ کر اس نے وطن چھوڑا اور موصل، الجزیرہ اور شام وغیرہ میں بے آمیز ابراہیمی دین کی جستجو میں مارا مارا پھرتا رہا. آخر کار وہ دمشق کے علاقے بلقاب میں ایک صاحب علم راہب کے پاس پہنچا اور اسے گم شدہ مسلک ابراہیمی کا سراغ پوچھا. راہب نے کہا آج تجھے اس مسلک پر چلنے والا کوئی ایک نفس بھی نہ ملے گا. انسانیت میں یہ وقت گزر چکا ہے کہ ایک بندہ بھی ابراہیم کے دین پہ نہیں تھا، یعنی توحید پہ نہیں تھا. البتہ ایک نبی کے ظہور کا وقت آ پہنچا ہے جو اسی جگہ سے اٹھے گا جہاں سے نکل کر تو آیا ہے. وہ دین ابراہیمی کالم بردار بن کر اٹھے گا، جا کر اس سے مل، ان دنوں اس کی بعثت ہو چکی ہے. زید نے یہودیت و نصرانیت کو خوب دیکھ بھال لیا اور ان میں کوئی چیز اس کے دل کو نہ لگی. وہ راہب کی ہدایت کے مطابق مکہ کی طرف لپکا. بلاد لخم میں لوگوں نے اس کو قتل کر دیا. ورقہ بن نوفل نے بڑے دردناک اشعار لاپتے ہوئے اظہار درد کیا. ترجمہ یہ عبید بن سلط کے اشعار ہیں جس میں انہوں نے اس کی اس ساری کیفیت کو نوٹ کیا ہے. آپ دیکھیے کہ اب یہ شخص کس دین پہ مرا ہوگا بھلا؟ مسلمان. دیکھیے فطرت کو پوچھے تو اسلام کی پکار رکھنے والا، اسلام کی طلب رکھنے والا شخص مسلمان ہے. تو وہ تو چلا گیا نبی سے ملنے سے پہلے، لیکن اللہ انشاءاللہ اس کو جنت دے گا. تو اس کے یہ جو اشعار ہیں اس میں بھی اسی چیز کا اندازہ ملتا ہے کہ فَاسْبَخْتُ فِي دَارِ كَرِيمِ مُقَامَهَا تَعَلَى الْفِيهَا بِالْقَوَامِيَهِ لَاهِيَا تَلَاقِ خَلِيلُ اللَّهِ فِيهَا وَلَمْ تَكُنْ مِنَ النَّاسِ جَبَّارًا إِلَى النَّارِ هَاوِيَا وَقَدْ تَدْرَكَ الْإِنسَانُ رَحْمَةَ رَبِّهِ وَلَوْ كَانَ تَحْتَ الْأَرْضِ سَبِيْنَ وَادِيَا. یعنی جو اس کی اشعار کر رہے ہیں اس کا خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ جب ایک بندہ اللہ کو پاتا ہے تو اس کی رحمت کو ڈھونڈتا ہے تو پا لیتا ہے، چاہے وہ سات زمینوں کے نیچے ہو، یعنی سات وادیوں کے نیچے بھی چلا جائے. اور یہ شخص جو تھا یہ حضرت ابراہیم کے دین کا متلاشی تھا اور ان سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، لیکن لوگ جو ہیں وہ اس کو تکلیف دیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں بھی ہر مسلک میں کچھ لوگ ایسے ضرور موجود ہوں گے جو دل سے سچائی کے متلاشی ہیں، اور حق ملتا بھی ان کو ہے اور حق مل جائے تو قبول بھی اس کو وہی کرتے ہیں جن کے دل کھلے ہوتے ہیں. ایسی جیسے بارش ہو رہی ہو اور بن ڈھکن کا آپ کوئی برتن نیچے رکھ دیں، اندر تو کچھ نہیں جائے گا، اوپر رہتا ہے، لیکن ڈھکن کھولا ہو تو اندر قطرہ قطرہ بھی جائے تو آدھا پونا گلاس تو بھر ہی جائے گا. ہدایت کے لیے بیٹھنے والوں کو دل کے ڈھکن کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ضرور تبدیلی لاتا ہے. اسی طرح کے حساس افراد کے ذہنی مد و جزر کو دیکھیے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ماحول ایک زندگی بخش پیغام کے لیے مضطرب ہو رہا تھا. تاریخ جس انقلابی قوت کو مانگ رہی تھی وہ ٹھیک تمدنی موسم نمو میں، موسم نمو کیا ہوتا ہے؟ جب پودے پھولتے ہیں، جیسے سپرنگ کا موسم ہے یا بہار جس کو آپ کہتے ہیں، وہ ٹھیک اپنے تمدنی موسم نمو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی صورت میں کومپل نکالتی ہے. آپ ایک منفی صدا احتجاج بن کر اور اپنے انفرادی ذہن و کردار کی فکر لے کر نمودار نہیں ہوئے، بلکہ ایک جامع مثبت نظریہ و مسلک لے کے ساتھ ساری قوم اور سارے ماحول کی اجتماعی تبدیلی کے لیے میدان میں اترے. اس جرم کو بھلا کیسے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کیا جا سکتا ہے؟ یعنی مخالفتیں ہوں گی، پھر دین پھیلے گا. ٹھنڈے ٹھنڈے پیٹ کچھ نہیں ہوتا. جب بھی آپ اور میں حق کی بات کریں نا، تو اس کے ساتھ تیار رہیں کہ آزمائش آئے گی، مخالفت ہوگی، پروپیگنڈے ہوں گے، بدگمانیاں ہوں گی، لیکن آپ کہیں کہ یہی قیمت ہے. اور تو کوئی قیمت نہیں ہوتی نا. نماز پڑھنے کے کوئی پیسے تو نہیں دینے پڑتے نا، اللہ کو اپنا نام لکھانے کی کوئی رجسٹریشن فیس تو نہیں ہوتی نا. تو حق کو پانے کی قیمت باتیں، قربانیاں. اتنے میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیغام عام ہو رہا تھا، لوگ چل رہے تھے، اب آہستہ آہستہ لوگوں کو وہ فکر لگ گئی کہ یہ دعوت تو پھیل رہی ہے، ایک سے دو، دو سے چار، چار سے دس، اور ہوتے ہوتے دعوت بڑھے گی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ دعوت کا پہلا خفیہ دور کیا تھا. آپ کے میرے لیے ابھی تک جو بات پڑھی ہے نا، اس میں سے عمل کی بات کیا ہے؟ کہ اندھیروں میں روشنی بننا ہے، شکوے نہیں کرنے، شکر کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں راستہ دکھا دیا ہے. ہر ممکن کوشش کر کے جہاں بھی جا سکے، جہاں پہنچ سکے، دین کا کام کرنا ہے. میں بہت خوش قسمت ہوں اس لحاظ سے کہ میرے پاس اللہ کی توفیق سے اتنے خوبصورت ساتھی ہیں کہ جو مجھے دن بھر چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا موقع دیتے رہتے ہیں. کل کے دن میں ایسی جب شام کو گھر جاتے ہیں تو بات ہوتی ہے نا، آج کیا کیا، تو میں ان کو اپنی انگلیوں پہ گن کے سنا رہی تھی کہ آج میں نے اس چھوٹی چھوٹی باتیں، تو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، کہ یہاں دو تین کلاسوں کو لے کر اس کے بعد آن لائن ایک کورس کو لیا، پھر اس کے بعد ایک اور ساتھی سے بات کی ہے. تو میں ان کو کہتی رہی تھی کہ ایک اٹلانٹا میں، ایک انڈیا میں، ایک یو کے میں، ابھی اس وقت بھی ایک درس ہو رہا ہے، میں نے بریک میں اندر جا کے ان لوگوں سے ہی رابطہ رکھا، اور ابھی تھوڑی دیر میں نے ان کو ساتھ لینا ہے. یہاں سے آپ کی ایک ساتھی گئی ہیں اپنے گھومنے کے لیے فیملی کے ساتھ، لیکن لنڈن کے ایڈمنس کو خود رابطے کرا کے ایک آج وہاں بہت بڑا پروگرام رکھا ہوا ہے کہ ہم ادھر آئے ہیں، تو چلو اس شہر میں رہنے والے اپنے ساتھیوں کو جوڑے، اور اب اس وقت وہاں پہنچ چکی، کیا ہو رہا ہے آپ مجھ سے بھی پوچھ لیں، منٹ منٹ کا میرا ان کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے. تو یہ تڑپ ہونی چاہیے، آپ گھومیں، آپ پھریں، آپ کھائیں، آپ پی لیں، آپ پڑھیں، لیکن تڑپ نہ توڑیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کام کی طرف اور دل محبوب کی طرف. سو بھی جائے نا تو خوابوں میں بھی یہی کریں کام، اور واللہ ہی خواب بھی یہی آتے ہیں، کبھی کہاں تو کبھی کہاں تو کبھی کیا کرتے ہیں. تو یہ تڑپ آئے گی پھر تبدیلی آئے گی. یہاں سے پڑھ کے جا کے گھر سو جائیں اور کل آ جائیں، آ ہی نہیں جائے گا اول. تو وہی لوگ دین کے کاموں میں دن رات آگے سے آگے سے آگے جاتے ہیں. اب ہماری زندگی تو یہی ہے، اب ہماری چھٹیاں، ہماری خوشی، ہماری ریفریشمنٹ. بلکہ کل یہاں سے پھر یہ جو پڑھا کے نکلے تو ایک اور موقع بازی کے تھرو مل گیا. آپ کے اس محلے میں جہاں میں پانچ سال ہو گئے، آج تک وہ سسٹرز نہیں ملی دیکھی جن کو میں کل ملی. کوئی ڈیتھ ہوئی ہے، انہوں نے کہا چلتی ہیں، میں نے کہا چلتے ہیں. ایسے ہی مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا. یہاں کی دو کلاسوں کو بھی تھوڑا دیکھا، پوری بارش میں گئے گھر، اور وہاں گئے تو وہاں تو ڈھیر عورتوں کا. تو میں کبھی اس نیت سے نہیں جاتی کہ لوگ مجھ سے درس کرائیں یا میرا یہ تعارف بھی یہ لوگ کراتے ہیں تو مجھے نہیں اچھا لگتا. میں ویسے ہی آئی ہوں جیسے سارے آئے ہوئے ہیں، لیکن کچھ کو پتا ہوتا ہے کوتے ہوتے خیر انہوں نے کہا جی کوئی بات کریں، دعا کرا دیں. میرا لے پونا گھنٹہ چھوٹا سا درس اور دعا میں گزرا. اس کے بعد جاتے ہوئے جو سلام کرنے اور ہاتھ ملانے کا جو انداز تھا ساتھیوں کا، اور واپسی پہ جو تھا، اس میں زمین آسمان کا فرق. لوگوں نے خبریں تو پھیلائی ہوتی ہیں نا، لوگ تو ہمیں اچھوت سمجھتے ہوں گے، کئی ایسے بھی ہیں واللہ ہی کہ ان کو ہاتھ ملایا تو دین ہی نہ گر جائے، اتنے کولڈ اور ٹھنڈے ہاتھ تھے. لیکن بعد میں گلے بھی ملی، اٹھی بھی، گھر والی اتنی خوش تھی کہ میں اب ضرور آپ کے سکول آؤں گی. میں نے کہا آپ کے گھر ہم کھانا بھیجیں گے، آپ کے گھر ڈیتھ ہوئی ہے، اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ کھانا بھیجیں اور اس گھر میں دعائیں کریں اور یہ کریں. اخلاص کے ساتھ سیدھی سیدھی چار چھ باتیں کی ہیں، نہ گلم بھی نہ چوڑی. اسی میں اب طریقے سے آپ کی ساری چھوٹی چھوٹی کلاسوں کا بھی ٹائم بتا دیا کہ بچوں کی بھی ہے، بڑوں کی بھی، بس ختم. اللہ لے آئے گا اور آئیں گے لوگ. دیکھیے میں تو سیرت سے عملی طور پہ یہ سیکھ رہی ہوں کہ اپنے آپ کو لوگوں کے لیول پہ لے آؤ. کوئی پروٹوکول نہیں چاہیے ہمیں کہ ہمیں کوئی بہت لمبی عزت چوڑی ملے تو پھر ہی بات ہے. پہلی دفعہ یہ سیرت پڑھانے کے دوران پیدل نکلی ہوئی تو میں دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ اس طرح ہم بے قدرے ہو کے نکل رہے ہیں تیرے رستوں میں، تیرے نبی کے اور تیرے صحابہ کے لیے لوگوں کے چہروں میں جو باتیں تھیں. لیکن صرف وہ لوگ جن کو بھی پتہ نہیں ہے، جو بھی ملے نہیں ہیں، جب یہ سیڑھیاں نہیں چڑھ کے آئے، سیدھے سادے معصوم بولے لوگ، یقین کریں۔ میں نے نہیں کبھی کو برا انسان دیکھا دنیا میں آج تک، اللہ آگے بھی نہ دکھائے، صرف سیدھی سادی خواتین ہیں جن کو بیچاریوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اور خوف اتنا ہے ان کو اس چیز کا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہوگا، اور یہ کس نے خوف دلایا ہے، یہ ہم دینداروں نے دلایا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ شروع میں گھلنا اور رلنا پڑتا ہے، رلیں اللہ سے کہ مجھے رول، مجھے بے قدرہ کروا، لوگ مجھے باتیں کریں، لوگ مجھے کچھ نہ سمجھیں، کوئی غلطی میں مجھے کچھ کہہ ہی دے، کسی کا کوئی دل توڑنے والا جملہ مجھے ملے، واللہ ہی یہ کہیں، پھر آپ اپنی انا کے بت سے نکلیں گے، اور پھر وہ وقت ضرور آئے گا۔ اب یہ جو جتنی باتیں پڑھنے لگی، میں بڑے دن سے اس کی منتظر تھی۔ اسلام ایسے نہیں پھیلتا، ان کرسیوں میزوں پہ بیٹھ کے اگر اسلام پھیلتا ہوتا تو پھر نبی کے دور میں تو کبھی نہ پھیلتا، وہ تو رل رل کے کہاں کہاں گئے تھے، پیدل 65 میل دور ہے مکہ سے طائف، آپ پڑھیں گے۔ لیکن اب آپ بالکل ذہنی طور پہ اپنے آپ کو لے جائیں مکہ کی گلیوں میں، وہاں ایک خاص سیٹ اپ چل رہا ہے دین کے نام پہ، رسمی دین، ابراہیم کا صرف نام استعمال ہوتا تھا، باقی کچھ نہیں، اور چند لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ نے حق ڈالا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک شخص اٹھتا ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق کی پکار لگاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو لے کر دیکھتے ہیں تو لوگ اس کو کیسے ویلکم کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم جائیں تو لوگ پھول پیش کرے، وارم ویلکم ہو، کرسی پیش کرے، صوفہ دے ہمیں۔ دیکھیے ذرا ابتدائی دور کیسا تھا، اور یہاں سے حکمت بھی ملتی ہے آپ کو۔ جتنی حکمت زندگی میں میں نے سیرت پڑھ پڑھا کے سیکھی ہے، میں نے اپنی پچھلی پوری زندگی میں نہیں سیکھی، میں اس کا اقرار کرتی ہوں۔ میں سیرت کا یہ بار بار نہ دور کراؤں تو مجھے اپنے یہ زندگی کے معاملے نہ سنبھالنے آئے، واللہ ہی نہ اپنے ساتھیوں کے دکھ سکھ میں ان کو مشورہ دینا ہے۔ آپ بھی یہ سب کر سکتے ہیں، میرے پاس بھی آنے کی ضرورت نہیں، کسی دیندار کو بیچ میں نہ لائیں، جائیے نبی کی سیرت پڑھیے، صحابہ نے کس طرح کیا، اور یہاں سے آپ کو اپنے اوپر لگے گا کہ آپ اپنے خاندان میں ایک پہلی عورت ہیں، آپ کا سارا خاندان آپ سے ڈفرینٹ سوچ رکھتا ہے، ان کا کچھ اور معاملہ ہے، کسی کا اور کوئی معاملہ ہے، تو آپ ایسے حالات میں کس طرح سے دین کا کام کریں، یہ اب آپ کے میرے لیے گائیڈ لائن ہے۔ اپنے خاندانوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے گاؤں میں اس طرح سے کام کرنا ہے جیسے اللہ کے نبی نے کیا۔ شروع میں جا کر اگر لوگوں کو بہت گھن گرج اور بڑے جوش اور شوق کے ساتھ ایسی چیزوں میں لے جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو وہ نتائج نہیں ملیں گے۔ تو آئیے ذرا اپنے عمل کی نیت سے سنتے ہیں کہ دعوت کا پہلا خفیہ دور، پورا مکی دور 13 سال میں، 13 سال کے پھر آگے 3 حصے ہیں۔ یہاں سے اب ہم پہلا حصہ پڑھ رہے ہیں، جہاں ختم ہوگا میں آپ کو سالوں کے ساتھ لکھاؤں گی، اور اینڈ پہ آپ کو انشاءاللہ سارے سن ملیں گے، چونکہ اس بک کا انداز انقلابی انداز ہے، آپ کے اندر ایک تحریک پیدا ہو، آپ کو عمل کرنا ہے، تو لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک جو بک پڑھی ہے اس میں کوئی سن، مہینے، سال، دن، ہفتے نہیں ہیں، تاکہ آپ اس میسج کو لیں، ایکسٹریکٹ ہے، جیسے جوس ہوتا ہے نا، تو جوس ہے، باقی وہ کتنا بڑا مینگو تھا اور آم کتنا بڑا تھا، اس میں کتنی پھانکیں تھیں، وہ بعد میں مل جائے گا۔ سیرت کو پڑھتے وقت اپنے آپ کو رکھیں کہ میں اگر وہاں ہوتی تو میرا رسپانس کیا ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ، اس کو سامنے رکھ کے پڑھیے گا۔ تھوڑا سا اس کو پڑھ کے پھر مکی دور شروع کریں گے، جو بھی پہلا دور تھا، پیج 146 کے اوپر شروع میں ہی ہے نا۔ اس طویل بیان سے یہ حقیقت سامنے لانا مقصود ہے کہ تاریخ ایک موڑ مڑنے کے لیے بے چین ہو رہی تھی، روح معاشرہ ایک نئی کروٹ لینا چاہتی تھی، انسانی ضمیر ایک شدید اضطراب سے دوچار تھا، مگر فطرت کی دھندلی رہنمائی کے سوا کوئی روشنی موجود نہ تھی۔ اوپر سے فاسد مذہبیت اور اندھی رسمیت کا ماحول ایک آہنی خول کی طرح انسانی خودی کو بھینچے ہوئے تھا۔ سمجھ رہے نا، یعنی جب مذہب پلیوٹ ہو جاتا ہے تو پھر انسانیت تو واقعی قید میں چلی جاتی ہے نا۔ جمود نے، یعنی یہ جگہوں کا ایک جگہ پہ رک جانا، سٹیگننٹ ہونا، جمود نے زندگی کے سمندر پر یخ کی ایک موٹی تہ مسلط کر دی تھی کہ جس کو توڑ کر کسی موج کے لیے اوپر آنے کا کوئی موقع نہ تھا۔ حساس افراد یا تو مسلک نصرانیت کی منزل پر رک گئے جس کے لیے ماحول میں گنجائش تھی، یا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، لیکن اس کے خلاف جہاد کا آغاز کرنا بڑے دل گردے کا کام تھا۔ وہ 4 افراد جن کا تذکرہ کیا گیا، ان میں بغاوت کی ایک لہر اٹھی تھی، ان میں سے صرف ایک زید نے اتنا کس بل دکھایا کہ حرم میں بیٹھ کر خدا واحد کو پکارا اور قریش کے سامنے بت پرستی سے بے نیازی ثابت کی۔ لیکن زید بھی اس اظہار اضطراب اور ایک اعلان احتجاج سے زیادہ کچھ نہ کر سکا، کیونکہ اس کے سامنے کوئی واضح اور مثبت اور مکمل نظریہ و مسلک نہ تھا جسے وہ بنائے دعوت و تحریک بنا سکتا، یعنی بنیاد بنا سکتا اس کو دعوت اور تحریک کی. پھر بھی مکہ نے اس کے وجود کو برداشت کرنے سے انکار کر دیا. شعرا کو جاہلی معاشرے میں ممتاز مقام حاصل تھا، اور یہ لوگ ذہنی قیادت کے منصب پر بھی فائز تھے، اور ان کے فن پارے وقت کے اجتماعی ذہن اور فکری فضا کے آئینہ دار بھی تھے. سماج کے ضمیر کا اضطراب جو لہریں اٹھا رہا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کے متصلہ دور کی جاہلی شاعری میں نمایاں ہیں. ان لہروں میں انسانی فطرت بسا اوقات بنیادی صداقتوں کو پکار اٹھتی تھی. ان میں سے ایک نمایاں شخصیت امیہ بن ابی سلط کی تھی، یہ شاعر تھا جو سردارانِ طائف میں سے تھا. اس شاعر نے توحید، حشر، جزا اور سزا کے بارے میں اچھے خیالات پیش کیے، نیز اخلاقی حکمت و نصیحت کی باتیں نظم کی ہیں. یہ شاعر بھی صنم پرستانہ جاہلی طرز فکر کا باغی تھا، یعنی یہ شرک کو پسند نہیں کرتا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے یہ حصہ نہ پا سکا. اس کے اشعار آپ کو بہت پسند تھے، اور فرماتے تھے کہ وہ اسلام لاتے لاتے رہ گیا. یہاں تھوڑا سا درد پیدا کرے اپنی ان دوستوں اور ساتھیوں کے لیے جو اسلام کی طرف انکلائنڈ ہیں لیکن پھر رک جاتی ہیں، کیونکہ شیطان اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتا کسی کو. تو دعا کیجئے کہ ہر وہ بہن اور بھائی جس کا اسلام کی طرف رخ ہے، اللہ ان کو اسلام میں داخل کر دے. اسی طرح کے حساس افراد کے ذہنی مد نظر کو دیکھیے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ماحول ایک زندگی بخش پیغام کے لیے مضطرب ہو رہا تھا. تاریخ جس انقلابی قوت کو مانگ رہی تھی، وہ اپنے ٹھیک تمدنی موسم نمو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کونپل نکالتی ہے. آپ ایک منفی صدائے احتجاج بن کر اور اپنے انفرادی ذہن و کردار کی فکر لے کر نمودار نہیں ہوئے، بلکہ ایک جامع مثبت نظریہ و مسلک کے ساتھ ساری قوم اور سارے ماحول کی اجتماعی تبدیلی کے لیے میدان میں اترے. اس جرم کو بھلا کیسے ٹھنڈے پیٹوں سے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ اب تو آپ کو اور بھی بات واضح ہو گئی ہے نا کہ اللہ کے نبی کس ماحول میں بھیجے گئے تھے، اور ارد گرد اتنے اندھیرے تھے لیکن آپ کو بالکل ایک نیا پیغام دیا گیا. یعنی آپ ایسے ہی کہہ لیں کہ کوئی کمپنی ایک نیا پروڈکٹ شروع کرے، یا ایک نئی کمپنی مارکیٹ میں آئے اور کسی کو ہائر کرے کہ جاؤ ہمارے اس پروڈکٹ کو لانچ کرو. آج تو مارکیٹنگ کا دور ہے، اور آج تو دعوت کے نام پہ کیا کچھ ہے. آپ دیکھیے اس دور میں یہ جوئے شیر لانے سے کم نہیں تھا. آج کوئی کسی کو کوئی نئی سرچ دینا چاہتا ہے نا، تو وہ ایک خبر نیٹ پہ ڈال دے، ویب سائٹ بنا دے، ایک میسج کر دے، تو ہزاروں لوگ اس کے ہم خیال ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی کو اللہ نے ایک ایسی چیز لانچ کرنے کو کہا جو بالکل ان نون تھی، نیو پروڈکٹ تھا. اندر طلب تھی لیکن ظاہراً نہیں تھی. تو کیا نئی چیز ایسی عام ہو جاتی ہے؟ آج لوگوں نے بیکار چیزیں مارکیٹنگ کے نام پہ لانچ کی ہوئی ہیں، آپ کو پتہ، اندر کوئی بنیاد بھی نہیں ہے، اور لوگ ہزاروں کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں. نبی کے پاس جو قوت اور طاقت تھی نا، اس پیغام کی سچائی تھی. پروڈکٹ بڑا خوبصورت تھا. یہاں تھوڑا سا سمجھ لیجئے، پھر شروع کرتے ہیں دعوت کا دور. آپ دیکھیے کمپنی ہے، اس کے پاس پروڈکٹ بڑا زبردست ہے، اس کو مارکیٹنگ کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. امریکہ میں ایک کمپنی ہے، میں نے شاید کبھی ذکر کیا لیکن مجھے ان کا یہ طریقہ بہت ہی اپیل کیا تھا. وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر چیز بناتے ہیں، ہاؤس ہولڈ کی چیزیں، پروڈکٹ بڑا خوبصورت ہوتا ہے. مطلب جیسے آپ ڈیٹرجنٹ خریدتے ہیں نا مارکیٹ میں، تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر ہوتی ہے نا کتنا کھرا ہو، وہ عام مارکیٹ کے ملنے والوں سے زیادہ ڈالتے ہیں اس کے اندر انگریڈینٹس. اب پروڈکٹ بڑا اچھا ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں کہ ہم اپنے پروڈکٹ کو مارکیٹ کریں، اور آپ کو پتہ لاکھوں ڈالر خرچ کرتی ہیں کمپنیاں پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنے میں. آج چاہے لان کا کپڑا ہے یا کچھ، سب سے زیادہ کاسٹ ان کی مارکیٹنگ پہ آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو مارکیٹنگ کرنی ہے اس کی بجائے پروڈکٹ اچھا کر لیتے ہیں، اپنا پروڈکٹ بہت اچھا رکھتے ہیں، نہ وہ ٹی وی میں ایڈ دیتے ہیں، نہ اخباروں میں دیتے ہیں، نہ کچھ. وہ کرتے کیا ہیں کہ آپ نے ان کا پروڈکٹ خریدا، ان کی ویب سائٹس ہیں، اور پتہ نہیں مجھے باہر کام کرتی ہیں لیکن امریکہ میں یہ بہت عام ہے اب الحمدللہ. اچھا وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے ایک ویب سائٹ، کسی بھی طریقے سے وہ لوگوں کو اپنا پروڈکٹ دکھاتے ہیں. اور آپ نے خریدا، مثلا $100 کی شاپنگ کر لی ایک ہفتے کا، انہوں نے ایک مہینے کا لیا، اس میں وہ ڈیٹرجنٹ بھی لے لیں گی، ٹوائلٹ پیپر بھی لے لیں گی، گھر بار کی چیزیں لیں گی. اب وہ اپنے کسٹمرز کو ڈیل کیا دیتے ہیں کہ ربیہ 10 لوگوں تک اس پروڈکٹ کی بات کریں. اور چونکہ ربیہ نے گھر آ کے استعمال کیا تو وہ بہت اچھا نکلا، ہم تو ویسے بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں وہ بینیفٹ کیا دیتے ہیں، وہ آپ کو کچھ پوائنٹس دے دیں گے. مثلا रबिया ने नसीम को बताया कि मैंने ये टॉयलेट पेपर यूज़ किया, आप यूज़ करेंगी, आप ये करेंगी, वो इनके कहने पे चलती हैं। अब वो क्या कहेंगी, नसीम उनसे जब खरीदेंगी ना तो कोई एक कोड में नंबर में रबिया का नाम डाल देंगी। होगा क्या कि इनके पास 10 पॉइंट जमा हो गए। अब इनको 10 लोगों के पास जाएंगे और 10 लोग जब उनसे शॉपिंग करेंगे ना तो रबिया का कोड डालेंगे, टर्न पे रबिया के पास 100 नंबर शामिल होगी, मिसाल ले लीजिए। तो नेक्स्ट टाइम में जब रबिया कुछ खरीदेंगी ना, और होते होते आपको पता क्या करते हैं, इतना बिग बिजनेस है उनका कि ये पार्टनर बन जाती हैं उनके उस काम में। और वो कहते हैं इनको जो 100 पॉइंट दिए वो कौन से दिए हैं, हो सकता है वो उसका 1/100th भी नहीं है जो उन्होंने सिर्फ एक स्लॉट चलवाना था टीवी पे। वो कहते हैं चूंकि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बस एक दफा एक को दूसरे को बता दो वर्ड बाय माउथ, हमें टीवी के इशारों की जरूरत नहीं है, और एक दफा इनके कहने पे लिए अगली दफा वो उस प्रोडक्ट की वजह से लेंगी। ये बात आप समझिए, नबी सल्लम के पास हक था, दी बेस्ट प्रोडक्ट, लेकिन एडवर्टाइजिंग कोई नहीं है, मार्केटिंग कोई नहीं है, पैसा कोई नहीं है, रिसोर्सेज कोई नहीं है। आज देखिए दुनिया में बिलियन से ज्यादा मुसलमान है, ये जो मुस्लिम्स हुए हैं ना, ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कभी आपने इश्तेहार नहीं देखा होगा बी मुस्लिम वी विल गेट यू दिस वन। इस्लाम क्या है, चलता फिरता अपना रोल मॉडल है। तो ये हक तो था आपके पास, रिसोर्सेज कोई नहीं थे, चीजें नहीं थी जिससे लोगों तक ये हक पहुंचाए। तो शुरू के दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को मैसेज देते क्या कि आप अपने इस्लाम को छुपाइए, वन बाय वन, वन ऑन वन बेस्ड तबलीग थी। आज भी जैसे अब रबिया एक बंदी को कहेंगी तो रबिया पे अगर ट्रस्ट है तो रबिया इनके कहने पे वो चीज ले लेंगी क्योंकि वो रबिया को जानती है। ये है वन ऑन वन बेस्ड, ये मार्केटिंग का असूल है। अगर रबिया चाहें कि इस पूरी क्लास में खड़े होकर मैसेज दें कि मैंने वो फलां प्रोडक्ट खरीदा, आप भी खरीदें, आप भी खरीदें, तो हो सकते हैं आप में से 10 लोगों के दिल में आ जाए पता नहीं रबिया का कोई मुफाद ही है, शायद इसको कोई हिस्सा मिलना। तो शुरू में जब कोई बहुत नई चीज़ होती है ना, वन ऑन वन बेस्ड, और ये चीज़ अपने दरसों और ट्रेवल्स में हम इतनी ज़्यादा यूज़ करते हैं। किसी जगह मुझे फर्स्ट टाइम जाना है, कोई एक स्टूडेंट है बस वही बुलाती हैं, तो मैंने कहती हूँ मस्जिदों में दर्स ना रखिएगा, कोई नहीं आएगा, लोगों का मेरा पता ही नहीं है, आप घरों में दर्स रखें। क्यों, घर वाले के कहने पे 100 ने आना, उनको मेरे से कोई सरोकार नहीं है, मैं कौन हूँ। वो घर वाले के कहने पे आएगा, लंच के नाम पे आएगा, दावत के नाम पे आएगा, एक दफ़ा आ जाएंगे सुनेंगे फिर होगा। दरसों में मस्जिदों में या बड़े बड़े हॉल्स में तो लोग मशहूर लोगों को सुनने आते हैं, मुझे कौन सुनने आएगा, और मैंने देखा है कि इसका असर होता है। तो शुरू का दौर क्या था, आप सब इस नीयत से अब इसको सुनिएगा कि आप खानदान में अब नहीं है, नई चीज़ लेके आ रही है अपनी फैमिली में, आप अपनी दोस्तों में द फर्स्ट वन है जिसको ये दीन मिल गया है, तो आप उसके लिए बहुत बड़े मजमे नहीं जमा करेंगे, सॉरी आपको वन टू वन बात करनी पड़ेगी। आइए पढ़ते हैं, मुकदमा दौरे नबूवत के तौर पर अपने ज़माने तहन्नुस, यह आपने बताना है, मैंने नहीं आपको बताना, अगर मैं बता दूंगी तो आपका होमवर्क मिस हो जाएगा। ज़माने तहन्नुस में नबी सल्लम को सच्चे ख्वाब मिलने लगे, ये आपने पहले भी सुना होगा ना कि आपको नबूवत से पहले सच्चे ख्वाब आने लगे, और आपने फरमाया कि सच्चे ख्वाब नबूवत का 46th पार्ट है। आज भी किसी के ख्वाब अगर सच्चे होते हैं तो वो नबी तो नहीं है, लेकिन नबूवत का 46th पार्ट उसको मिल गया, ये अल्लाह की तरफ से एक रुए सालेहा बुशरा होती है। और जो लोग सच्चे होते हैं उनके ख्वाब भी अमूमन सच्चे होते हैं, इल्ला माशाल्लाह अल्लाह जिसका ख्वाब सच्चा कर दे। कभी गैबी आवाज़ें सुनाई देती, कभी फरिश्ता दिखाई देता, यहाँ तक कि अरशे इलाही से पहला पैगाम आ पहुँचा, जिब्राइल आते हैं और पुकारते हैं इक़्रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। वही इलाही के अव्वलीन तजर्बे में हैबत और जलाल का बहुत सख्त बोझ आपने महसूस किया। पहली दफ़ा क्लास में आते हुए भी डर लग रहा होता है ना कि क्या बनेगा, तो अल्लाह के नबी का भी वो फर्स्ट लेसन था। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको सीने से लगाकर भींचा और फिर कहा पढ़। गरज ये कि आखिरकार आप सहमे सहमे जिब्राइल के कहे हुए एक एक लफ्ज़ को दोहराते रहे, यहाँ तक कि पहला कलाम वही याद हो गया, पहला लेसन याद हो गया। घर आकर अपनी रफीका राजदान कौन, खदीजा रज़ी अल्लाह तआला से वाक़िया बयान किया, उन्होंने तसल्ली दी कि आपका खुदा आपका साथ न छोड़ेगा। वरक़ा बिन नौफल ने तस्दीक की कि ये तो वही नामूस है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरा था, याद है वाक़ियात, फ़ायदा हो रहा है पहले सुनने का, अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मज़ीद ये कहा कि यकीनन लोग आपकी तकजीब करेंगे, आपको तंग करेंगे, आपको वतन से निकालेंगे और आपसे लड़ेंगे, आपसे लड़ेंगे, आपसे लड़ते हैं लोग, आपकी तकजीब करते हैं, आपको तंग करते हैं, तो मुबारक हो आपको सही रास्ते पे जा रहे हैं। टूटी हुई सड़क होगी तो जो उस सड़क से जाएगा झटके तो पड़ेंगे। नबियों को अगर झटके पड़े, उनके टायर्स में कह लीजिए कि छोटे छोटे कील घुसे, तो आपके मेरे कैसे नहीं घुसेंगे? आज भी यही होगा। और अगर ये नहीं हो रहा तो फिर आप ठीक दीन पे भी नहीं है। क्या कहा तवरका भी नफल ने, अगर मैं इस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं खुदा के काम में आपकी हिमायत करूंगा। क्या हुआ था फिर उनके साथ? फौत हो गए थे। उन्होंने नबुवत का जमाना नहीं पाया, तो किस दीन पे फिर फौत हुए? वरका बिन नौफल मुसलमान थे। नियतों पे अल्लाह ताला बंदे के काम करवाता है। अब गोया आप अल्लाह की तरफ से दावत हक पर बाकायदा मामूर हो गए और आप पर एक भारी जिम्मेदारी डाल दी गई। ये दावत सबसे पहले हजरत खदीजा ही के सामने आई और वही इस पर ईमान लाने वालों में से पहली हस्ती करार पाई। फिर ये काम खुफिया तौर पर धीमी धीमी रफ्तार से चलने लगा। आपके बचपन के साथी और पूरी तरह हम मिजाक और हम मिजाज अबू बकर सिद्दीक थे, इन सब के सामने जब पैगाम हक आया तो उन्होंने किसी न किसी तामुल, यानी अबू बकर ने बगैर किसी रुकावट के, बगैर हेजिटेशन के इस तरह लब्बैक कही जैसे पहले से रूह इसी चीज की प्यासी थी। अल्लाह के नबी की हदीस है, मैंने जिस पर भी इस पैगाम को पेश किया उसने थोड़ा सा सोचा सिवाय अबू बकर के। कुछ लोगों की मिन्नतें करनी पड़ती हैं, अब अल्लाह के काम कर लें, अल्लाह के रास्ते में जम जाएं, आपको फायदा, और कुछ इशारा मांगते हैं कि अल्लाह के लिए हमें मौका तो दीजिए, फिर हम कर लेंगे, ना करें तो मैं निकाल दीजिएगा। तो रूह की प्यास होती है ना, तो बंदा नेकी के काम को एक गनीमत और एक अपॉर्चुनिटी समझता है, अदरवाइज लाइबिलिटी समझता है। इसके अलावा जैद रजी अल्लाह अन्हु रफी के मसलक बने। कौन से जैद? गुलाम थे। हजरत खदीजा ने आपको तोहफे के तौर पर शादी के मौके पे पेश किए, आपने उनको आज़ाद किया और अपना बेटा बना लिया। जो आपके परवरदा यानी आपके परवरिश पाए हुए या आपने जिनकी टेक केयर की गुलाम थे और आपकी जिंदगी और किरदार से मुतासिर थे। जब कोई दावत अपने इब्तदाई मराहल में होती है तो लोगों को बड़ी अजनबी लगती है, लोगों का ट्रस्ट नहीं होता। देखिए, जब नई चीज़ हो तो उसके साथ कोई बंदे के वो सांप के लाख के नहीं लगे होते। उस वक्त सिर्फ वही लोग दीन की तरफ आते हैं जिनके दिलों में सच्ची तलब और तड़प होती है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि आज के दौर में हमें भी ऐसा बना दें, हमें हुज्जत ना हो, हमें कोई हीलो बहाना ना हो, बस सुने और लब्बैक कह दें।